یہ شعر میرے دادا شیخ شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے ہیں, جو میں اپنے پیارے شیخ اور مرشد سراپا حق سراپا نور حضرت والا شاہ ممتاز احمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ کے حکم پر پڑھ کر سنا رہا ہوں, جو الحمدللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. کیا اثر تھا رسالت کی شام میں, نور سنت ہے کون مقام, نور سنت ہے کون مقام, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں, نور سنت ہے کون مقام, کیا تجلی تھی تیرے بیان میں, عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں, کیا اثر تھا رسالت کی شام میں, عبد و سلطان کھڑے ایک صف میں, کیا اثر تھا رسالت کی شام میں, فرق کال و گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں, فرق کال و گورے کا تو نے کس طرح سے مٹایا جہاں میں, یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, شان سلطانیت شتربان میں, یہ تھا تیری غلامی کا صدقہ, شان سلطانیت شتربان میں, جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بدام تیرے بوستان, جس نے کانٹے بچھائے تھے دیکھا, گل بدام تیرے بوستان, جو چلا تیرے نقش قدم پر, جو چلا تیرے نقش قدم پر, کامران ہے وہ دونوں جہاں میں, جو چلا تیرے نقش قدم پر, کامران ہے وہ دونوں جہاں میں, ہو قمر جیسے انجم میں روشن, ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختران میں, ہو قمر جیسے انجم میں روشن, آپ تھے محفل اختران میں, آپ کی شان بے انتہا کو, آپ کی شان بے انتہا کو, کس طرح لائے اختر بیان میں, آپکی شان بے انتہا کو کس طرح لائے اختر بیان میں، نور سنت ہے کونوں مقام میں، کیا تجلی تھی تیرے بیان میں.
الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر احدكم من يخاله، او كما قال عليه الصلاة والسلام. اللہ تعالیٰ کا بے بہا فضل اور ان کا کرم اور ان کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کائنات کی سب سے بڑی دولت ایمان سے سرفراز فرمایا. اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر مانگے، بغیر درخواست کیے اتنی بڑی دولت ہم کو عطا فرما دی ہے. یہ ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ یہ ایمان جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے. ٹکٹ شرط یہ ہے کہ ایمان سلامت لے جائے. ہاں، گناہوں کی وجہ سے ایمان کو خطرہ پڑ جاتا ہے. گناہوں پر اصرار، بے دھڑک گناہ کرنا، شرمندہ نہ ہونا، توبہ نہ کرنا اور اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش نہ کرنا کفر تک لے جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے. حکیم الامت مجدد الملت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ گناہ کو ہلکا سمجھنا، یہی بات کفر ہے. گناہ کو ہلکا سمجھنا، اللہ کی نافرمانی. گناہ تو چھوٹا ہے لیکن نافرمانی کتنی بڑی ذات کی ہے. اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اس قول پر اجماع ہے کہ کل من عصى اللہ فہو جاہل، جو کوئی بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ جاہل ہے. اللہ تعالیٰ جہالت سے اپنی پناہ میں رکھے. میرے شیخ العرب والعجم عارف اللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بڑی طاقت سے ٹکر لینے والے کو سب احمق کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے ٹکر لینے والا، گناہ کرنے والا، گناہ ہو جانا اور ہے اور گناہ کرنا اور ہے. کھل کر ڈٹائی کے ساتھ گناہ کرنا، جس پر شرم بھی نہیں، توبہ بھی نہیں، اپنی اصلاح کی فکر بھی نہیں، یہ بڑی حماقت ہے، بڑی جہالت ہے. تو میرے دوستو، گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے. ایک چھوٹی چنگاری بھی اگر گھر کے اندر آ جائے تو انسان کو فکر ہوتی ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، یہ نہیں سوچتا کہ چھوٹی سی چنگاری ہے، کیا ہوا، کوئی بات نہیں، بلکہ کھڑا ہوتا ہے، ہنگامہ کرتا ہے کہ ارے یہ آگ کی چنگاری کہاں سے آ گئی. فوراً اس کو بجھانے کی فکر کرتا ہے، کیونکہ جانتا ہے کہ یہی چنگاری پورے گھر کو آگ لگانے کے لیے کافی ہے. اسی لیے ہمارے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے عائشہ، کسی گناہ کو ہلکا نہ سمجھنا، کیونکہ یہی ہلکا سا گناہ جسے ہم چھوٹا سمجھ رہے ہیں بعض اوقات جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہو سکتا ہے. اور کسی نیکی کو معمولی نہ سمجھنا کہ وہی نیکی جنت میں لے جانے کا سبب بن سکتی ہے، ذریعہ بن سکتی ہے. تو گناہ کو ہلکا سمجھنا یہ احمقوں کا کام ہے، جاہلوں کا کام ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گناہ پر گناہ کیے جانے سے قلب بیمار ہو جاتا ہے، سقیم ہو جاتا ہے. حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے اس کے قلب پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے پھر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کرتا نہیں، شرمندہ ہوتا نہیں، تو سیاہ نقطے لگتے چلے جاتے ہیں یہاں تک کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور میرے شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ ایک آدمی موٹر میکینک ہے، دن بھر وہ گاڑیوں کو صحیح کرتا ہے، ان کی کالک، ان کا کاربن، ان کا موبل آئل، یہ سب چیزیں اس کے کپڑوں میں لگتی رہتی ہیں، یہاں تک کہ ان کے کپڑے اتنے کالے ہو جاتے ہیں اور بدبودار ہو جاتے ہیں کہ اوپر سے سیاہ رنگ کی سیاہی اگر ٹپکا دو تو کچھ پتہ نہ چلے۔ اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، گناہ کو ہلکا سمجھنے والے کا یہ حال ہو جاتا ہے کہ اس کا دل پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے، اس کو گناہ کا احساس ہی نہیں رہتا، پھر کھل کر گناہ کرتا ہے یہاں تک کہ اس کو توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔ معافی مانگنے سے تو گناہ فوراً معاف فرما دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ بہت ہی غفور رحیم ہیں، بہت زیادہ کرم فرمانے والے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے بھائی گناہ کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے، اب گناہوں کی ایک فہرست ہے، اسی لیے مدارس قائم کیے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو، تفسیر پڑھنے سے اصلاح نہیں ہوتی، قرآن پاک کا ترجمہ پڑھ لینے سے اصلاح نہیں ہوتی، مدارس میں اصلاح نہیں ہوتی، اصلاح تو ہوتی ہے کسی مسلم سے جو خود بھی صالح ہو اور اصلاح کا فن بھی جانتا ہو، دونوں چیزیں شرط ہیں۔ اگرچہ اگر اصلاح کا فن جانتا ہو، خود صالح نہ ہو، اس سے بھی کام چل جاتا ہے، لیکن اس کی تعلیم میں برکت نہیں ہوتی۔ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے ایک قصہ سنایا تھا کہ ایک عورت بہت دور سے اپنے چھوٹے بچے کو ایک بزرگ کے پاس لے گئی اور درخواست کی کہ اس کو نصیحت کریں، یہ گڑ بہت کھاتا ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کل آنا۔ وہ چلی گئی، اس نے سوچا کہ شاید کوئی بہت لمبا چوڑا کوئی تعویذ لکھنا ہوگا یا کوئی بہت لمبا کوئی نصیحت کرنی ہوگی۔ اب جب اگلے دن دوبارہ حاضر ہوئی تو ان بزرگ نے صرف اتنا جملہ اس بچے کو کہا کہ بیٹا زیادہ گڑ نہ کھایا کرو، زیادہ گڑ کھانا اچھا نہیں ہے، بس جاؤ۔ اس عورت نے ناراض ہو کر کہا کہ یہ بات تو آپ کل بھی کہہ سکتے تھے، اتنی دور سے آپ نے مجھے دوسرا چکر دلوایا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ بھائی کل تک میں بھی گڑ بہت زیادہ کھاتا تھا، اگر کل میں اس کو نصیحت کرتا تو میری بات کا اثر نہ ہوتا، اب میں نے توبہ کر لی کہ میں گڑ زیادہ نہیں کھاؤں گا، تو لہٰذا پھر بچے کو اب انشاءاللہ اس نصیحت کا اثر ہوگا۔ تو لہٰذا شیخ ہو، مسلح ہو، تو صالح بھی ہو، تو اس کی تعلیم میں اثر ہوتا ہے۔ تو غرض یہ کہ اصلاح کے لیے کسی ایسے شخص سے تعلق کرنا جو اصلاح کا فن جانتا ہو، مسلح ہو۔ دوسری شرط یہ کہ متبع سنت اور شریعت ہو، گناہوں پر اصرار نہ کرتا ہو، اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ بھی ہو، تو انشاءاللہ اصلاح ہو جاتی ہے۔ اور اس میں ایک لازمی جز یہ ہے کہ انسان کا خود بھی اصلاح کا ارادہ ہو۔ بعض لوگ اپنے گناہوں پر عاشق ہوتے ہیں، گناہ چھوڑنا ہی نہیں چاہتے، جب گناہ چھوڑنا نہیں چاہتے تو ایک لاکھ مرشد ہوں، ایک لاکھ مسلح ہوں، یا مرشد کتنا ہی قوی نسبت ہو، جب تک کہ مرید کا ارادہ گناہ چھوڑنے کا نہیں ہوگا، صرف دل سے کام نہیں بنے گا۔ غرض یہ کہ مدارس جو قائم کیے جاتے ہیں، تعلیمی ادارے دین کے قائم کیے جاتے ہیں، ان کا بھی مقصد یہ ہے کہ ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی باتیں پسند ہیں اور کون سی ناپسند ہیں، کیا بات اللہ نے منع فرمائی اور کیا بات پسند فرمائی، کہ یہ کام پسندیدہ ہے اللہ کے۔ یہ مدارس کا بھی مقصد یہی ہے، اور اسی کو تقویٰ کہتے ہیں کہ ان باتوں سے رک جانا جن باتوں کو اللہ نے منع فرمایا ہے۔ تقویٰ اسے نہیں کہتے کہ ہر سال عمرے ہیں، ہر سال حج ہیں، اور بہت زیادہ خیر خیرات ہیں، بہت زیادہ نوافل کی کثرت ہے، اور زیادہ تلاوت کی کثرت ہے، بلکہ میری شیخ نے فرمایا کہ تقوی نام ہے کف النفس عن الہوا، اپنی ناجائز خواہشات کو دبانا. اس میں یہ بات نہیں ہے کہ خواہشات ہوئی نہ، یہ بڑی غلط فہمی ہے. اور صالح کو یہ چیز بڑی پریشان کرتی ہے، جو صدق و جل سے اللہ کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں ان کو گناہوں کے تقاضے آتے ہیں، خصوصاً جب وہ گناہ چھوڑنا چاہتے ہیں تو گناہوں کے تقاضے اور بڑھنے لگتے ہیں. ایک تو وجہ یہ ہے کہ شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ کسی اللہ والے سے تعلق اس نے کر لیا ہے اور اپنی اصلاح کی فکر اس کو ہو گئی ہے، گناہ چھوڑ کر یہ اللہ کا ولی ہو جائے گا، یہ کیسے اس کو برداشت ہو کہ وہ اللہ کا ولی ہو جائے. وہ تو مشن لے کے آیا ہے، اللہ سے قسم اٹھا کے آیا ہے کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا اور جہنم میں لے جاؤں گا. اس کا تو مشن جہنم میں پہنچانا ہے، تو وہ کیسے یہ برداشت کرے کہ کوئی شخص کسی اللہ والے سے تعلق کرے اور وہ ولی اللہ ہو جائے. لہذا وہ وساوس کا زور ڈالتا ہے، گناہوں کے وسوسے تقاضے ڈالتا ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ جب انسان کو پرانی عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے گناہوں کی، اب اس کو فکر اسلام کی ہو گئی، کسی اللہ والے کے پاس جانا شروع کر دیا، تو ایسے میں اس کو ماضی کے گناہ تقاضے ڈالتے ہیں. عادت پڑی ہوئی ہوتی ہے، اب وہ چھوڑ دی. مثلا کسی کو ہیروئن کی عادت ہے تو اس کو چھوڑنا کتنا مشکل ہے، کوئی بھی نشہ کوئی کرتا ہے اس کو چھوڑنا مشکل ہے. تو اسی طرح سے گناہوں کا جو مزہ ہے اور گناہوں کا جو چسکا ہے وہ ایسا ہے جیسے سہارن پوری گنا چوسنا، رسیلا اور میٹھا گنا چوسنا، اس کو چھوڑانے میں انسان کو کتنی تکلیف ہوگی. تو یہ دو چیزیں صالح کو پریشان کرتی ہیں کہ ہم تو اللہ والے بننا چاہتے ہیں، نیک راستے پہ آنا چاہتے ہیں، یہ گناہوں کے تقاضے ہم کو کیوں آ رہے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں کہ گناہ کے تقاضے نہیں آنا چاہیے، حالانکہ یہی تقاضے تقوی کا ایندھن ہے. ایندھن اس کی مثال میرے شیخ رحمہ اللہ نے یہ دی کہ کوئی شخص آپ کو چاول، تیل، نمک، مسالہ، گوشت، جو بریانی کے اجزاء ہیں وہ آپ کو دے دے، اور ساتھ میں کوئلہ اور مٹی کا تیل اور ماچس یا کوئی بھی ایندھن دے دے ماچس کے ساتھ کہ بھائی یہ بریانی پکانا. اب کوئی بیوقوف آدمی اگر کوئلہ اور مٹی کا تیل ہی کھانا شروع کر دے، مٹی کا تیل پہ ہمارے حضرت رحمہ اللہ نے نظام ایک قصہ سنایا کہ ایک شخص کی بہن بیمار ہو گئی، تو اس کو یاد آیا کہ اس کا کوئی دوست ہے، اس کی بہن بھی بیمار ہو گئی تھی، پھر پوچھتے ہیں اس سے کہ اس نے کیا علاج کیا تھا، وہی علاج ہم بھی کر لیں گے. بھاگا بھاگا گیا اور دوست کو باہر سے ہی، جیسے گنوانوں کی عادت ہوتی ہے، باہر سے ہی آواز لگا گھسیٹے، ابھی ہو گھسیٹے. اس نے بھی گواروں کی طرح باہر آنا کی زحمت نہیں کی، بلکہ وہیں اندر ہی سے چلا کے کہا ہاں بے کیا بات ہے. اس نے کہا کہ تیری بھینس بیمار ہو گئی تھی. اندر ہی سے کہا ہاں ہاں بیمار ہو گئی تھی، تو نے کیا علاج کیا تھا؟ نے کہا مٹی کا تیل پلا دیا تھا، گھاس لیٹ وہ پلا دیا تھا. بس اس نے مزید تحقیق کی ضرورت نہیں سمجھی، فوراً ہی الٹے پیروں واپس آیا، مٹی کا تیل بازار سے خریدا اور اس نے بھی زبردستی بھینس کو ڈال دیا، اور تھوڑی دیر میں بھینس تڑپ تڑپ کے مر گئی. اس کو بہت غصہ آیا اور بھاگا بھاگا گیا، گھسیٹے ارے ہو گھسیٹے. اس نے کہا ہاں کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تو تیری بھینس بیمار ہوئی تھی، تو نے مٹی کا تیل پلایا تھا. اس نے کہا میری میں نے پلایا تو میری تو بھینس مر گئی. اس نے کہا میری بھی تو مر گئی تھی. تو میرے شیخ رحمہ اللہ نے یہ پیسہ تو مجھے مٹی کے تیل پہ یاد آ گیا، لیکن اس میں ایک نصیحت فرمائی. بزرگوں کا مزاح بھی نصیحت سے پر ہوتا ہے. تو فرمایا کہ دیکھو اہل غیر سے مشورے نہیں لیا کرو، بلکہ جو اس فن کا ماہر ہو اس سے مشورہ لیا کرو، خصوصاً دینی مشورہ. دنیا کے مشورے میں تو اگر مشورہ دینے والا صحیح نہ نکلا، غلطی کر بھی ڈالی، ہم سے غلطی ہو گئی، اس کی تلافی ہو سکتی ہے، لیکن آخرت کا نقصان اس کی تلافی ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ والوں ہی کی صحبت میں رہو، انہیں سے مشورہ لو. غرض یہ کہ یہ علم دین کے مدرسے اور جتنی دینی کاوشیں ہو رہی ہیں، چاہے وہ تبلیغ جماعت ہو کوئی بھی، سب کا حاصل یہ ہے کہ ہم اللہ والے ہو جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ ہمارا کوئی محبوب کوئی ولی نہیں ہو سکتا مگر متقی آدمی. اور متقی اسے کہتے ہیں کہ جو اپنے ناجائز خواہشات کے تقاضوں پر عمل نہ کرے, ان کو تقاضے اللہ کے خوف سے, وہ ہے متقی. اور اگر کبھی خطا ہو گئی تو فوراً وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے, اللہ کی رحمت سے امید رکھ کے اس سے معافی مانگتا ہے کہ یا اللہ آپ کو چھوڑ کر ہم کہاں جائیں گے, کوئی کنارہ کوئی کنارے سے باہر کوئی حد ایسی نہیں کہ آپ کے دائرہ قدرت سے ہم باہر نکل جائیں. تو آخر آپ ہی ہمارے رب ہیں, آپ ہی کے پاس ہمیں آنا ہے, اور آپ ہی کا حکم ہے ہم سے معافی مانگو, ہم معاف کر دیں گے, سب آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں, معافی مانگ لیتا ہے. تو یہ پھر متقی ہے. اور ان المستغفرین نزلوا بمنزلۃ المتقی, یہ مفسر کا قول ہے کہ جو مستغفر ہے استغفار کو لازم پکڑتا ہے تو وہ متقین ہی کے درجے میں ہوتا ہے. علامہ سرائنی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ایک قصہ آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے اللہ سے آہ فغاں کر رہے تھے, فریاد کر رہے تھے کہ یا اللہ مجھے معصوم کر دیجیے, یعنی مجھ سے گناہ سرزدی نہ ہو. رو رہے تھے کہ 30 سال ہو گئے دعا مانگتے لیکن یہ قبول نہیں ہوئی, گناہ کوئی نہ کوئی خطا. اب بزرگوں کی اولیاء اللہ کی خطا ایسی خطا نہیں ہوتی, بہت ہی معمولی سی کوئی بھول ہو گئی, کوئی نسیان ہو گیا, یا ذرہ برابر بھی اپنے مالک سے ذرہ برابر غفلت ہو گئی تو وہ اس پہ تڑپ جاتے ہیں اور اس کو جرم عظیم سمجھتے ہیں. تو ایسی خطا انسان سے ہو سکتی ہے, تو اس پہ معافی مانگ رہے تھے کہ یا اللہ مجھے معصوم کر دیجیے. تو آسمان سے آواز آئی کہ اے اسرائیلی, مجھ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, ایک راستہ کاملین کا ہے جن کو میں نے گناہوں سے محفوظ کر دیا ہے, مثلاً انبیاء ہیں ان سے تو خطا ہوئی نہیں ہوتی نہیں ہے, وہ انبیاء معصوم ہیں, لیکن بعض اولیاء ہیں وہ محفوظ کر دیے جاتے ہیں, وہ گناہ کرنا بھی چاہیں تو ان سے گناہ نہیں ہو پاتا, ان کے راستے میں رکاوٹ ڈال دی جاتی ہے. تو مجھ تک پہنچنے کے 2 راستے ہیں, ایک کاملین کا راستہ اور ایک تائبین کا. تائبین کا دروازہ بھی مجھ تک آتا ہے, راستہ مجھ تک آتا ہے, کاملین کا بھی مجھ تک آتا ہے, تو مقصود تو منزل ہے نا, کیسے بھی پہنچے تو تم ایک ہی راستے پر کیوں مصر ہو, کاملین ہی کے راستے سے مجھ تک کیوں پہنچنا چاہتے ہو. یہ تو ذالک فضل اللہ ہی ہوتی ہے میشا, جس کو اللہ چاہتے ہیں اس فضل سے نواز دیتے ہیں. تو تم توبہ کر کے مجھ تک پہنچ جاؤ, اگر تم کامل نہیں اپنے آپ کو سمجھتے, اگرچہ یہ حضرات کاملین ہی تھے لیکن اپنے آپ کو خطا کار ہی سمجھتے تھے. کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, الا انکم خطاؤن, الا کلکم خطاؤن, کہ تم سب کے سب خطا کار, خبردار تم سب کے سب خطا کار ہو. خطاؤن کے معنی کثیر خطا, بار بار خطا ہو جاتی ہے, پھر سمجھتے ہو پھر خطا کر ڈالتے ہو, پھر ہمیں بھول جاتے ہو, پھر ہم سے غافل ہو جاتے ہو. مگر فرمایا کہ وَخَيْرُ الْخَطَّائِينَ التَّوَّابُونَ, سب سے زیادہ بہترین خطا کار وہ ہیں جو توابون ہیں, کثرت سے توبہ کرنے والے ہیں. تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ توابون ہے, توبہ کریں. اور توبہ کے اندر شیطان توبے میں ڈالتا ہے, بہت پریشر لگاتا ہے کہ کیفیت تو ہے نہیں, رونا تو تمہیں آ نہیں رہا, شرمندہ تمہیں ہے نہیں, شرم تمہیں آتی نہیں, 100 بار نہیں 1000 بار تم اسی گناہ میں مبتلا ہو چکے ہو, کس منہ سے توبہ کرتے ہو, کیسے تم بے شرم ہو کہ اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہو, معافی مانگتے ہو اتنے گناہ کرنے کے باوجود. بہت پریشر ڈالتا ہے. اسی کو ایک شاعر نے کہا تھا کہ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, ظالم نے اپنا نام ہی لے لیا, ہم کیا کر سکتے ہیں, تو نام نہیں بتانا چاہ رہے تھے. کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی, کس منہ سے جاؤ گے اللہ کے دربار میں, تو وہ تو پتہ نہیں گیا نہیں گیا ہمیں معلوم نہیں, لیکن ہمارے حضرت والا رحمہ اللہ کے شیخ اول حضرت مولانا شاہ محمد احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی نے اس شعر کی اصلاح فرما دی, فرمایا کہ غالب نے تو امت کو مایوس کر دیا، اللہ سے دور کر دیا، مگر اس شعر کی اصلاح کر کے میں نے اللہ سے لوگوں کو قریب کر دیا. فرماتے ہیں کہ میں اسی منہ سے کعبہ جاؤں گا، شرم کو خاک میں ملاؤں گا، رو رو کے ان کو میں مناؤں گا، اپنی بگڑی کو میں یوں بناؤں گا. ارے ہمارے گناہوں سے ان کو ذرہ برابر بھی نہ تو کوئی تاثر ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کوئی نقصان ہوتا ہے کہ بھائی آج امت نے بڑے گناہ کر لیا، ہمارا خزانہ خالی ہو گیا. نعوذ باللہ تعالیٰ نے ظالم، گناہ کر کے تو ہم خود ہی اپنا کباڑہ کر لیتے ہیں، ہم خود ہی اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ ہم سے کبھی دور نہیں ہوتے. اسی سلسلے میں حضرت نے ایک قصہ اور سنایا کہ ایک کافر تھا، وہ 70 سال سے بت کو پوجتا تھا، سنم 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 کرتا رہتا تھا، سنم کے معنی بت. ایک مرتبہ غلطی سے اس کے منہ سے صمد نکل گیا، ہمارے اللہ کا نام صمد. اسی وقت اس کو آواز آئی، لبیک یا عبدی، ارے میرے بندے میں تو یہیں تیرے قریب ہوں حاضر. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے جب میرے بندے پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں تو بالکل قریب ہوں. نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تو تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم ہی مجھ سے غافل ہو، میں ہر وقت تمہیں دیکھ بھی رہا ہوں. يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ، اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی چوریوں کو اور سینوں کے راز یعنی برے برے ارادوں کو، تقاضے نہیں ارادوں کو، کیا ارادے کیا ہیں؟ ان تقاضوں پہ عمل کرنے کے ارادے ہیں، سب جانتا ہے، چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو تو ہے دینیا. وہو معکم اینما کنتم، ارے تم جہاں کہیں جاؤ اللہ وہیں موجود ہے، کوئی جگہ ایسی نہیں کہ جو اللہ کی قدرت سے باہر ہو. سات و زمین، زمین کی پستیاں اور حدود اور کنارے آسمانوں کے کوئی حد نہیں ہے، جہاں چلے جاؤ اللہ ہی اللہ ہے، اللہ ہی کی قدرت ہے. اور آج کل ہم تفسیر بھی پڑھ رہے ہیں، اس میں بار بار یہ نصیحت آ رہی کہ دیکھو تم کو ایک نہ ایک دن ہمارے پاس سب کے سب کو جمع ہونا ہے، پیشی کے لیے، حساب کتاب کے لیے، پھر ہم تم کو بدلا دیں گے تمہارے اعمال. اللہ تعالی ہم کو نیک اعمال کی توفیق دے، اللہ ہمیں توبہ کی توفیق دے، سچی توبہ کی، اور اللہ ہمیں گناہوں سے نفرت، بری صحبت سے نفرت، بری باتوں سے نفرت عطا فرمائے، دوری عطا فرمائے، اور ہمارا حشر نیک صالحین اولیاء اللہ میں کر دے. تو غرض ایک بات تو یہ ہو گئی کہ گناہ کو چھوڑنا ہے، تمام مقصد اللہ تعالیٰ کی دوستی حاصل کرنا، اللہ کو راضی کرنا. دنیا میں آنے کا مقصد ہی انسان کا یہ کہ اللہ کو راضی کرنے کی ہر وقت جستجو اور فکر میں لگا رہے، خطا ہو جائے تو معافی مانگے، اور تقاضوں پر عمل نہ کرے کتنے بھی تقاضے آ جائیں. تو شیطان بہت پریشر ڈالتا رہتا ہے، اس کے پریشر میں نہیں آنا ہے کہ بھئی ہم 100 بار بھی گناہ ہو جائے ہم معافی مانگیں گے، کیونکہ ہمارا اور کوئی دروازہ ہی نہیں ہے، اور کوئی نبی نہیں ہے، اور کوئی چارہ کار ہی نہیں ہے. کتنے بھی گناہ ہم کر ڈالیں لیکن آ کر جانا تو اللہ ہی کے پاس ہے، وہی ہمارے رب ہیں، وہی معاف کرنے والے ہیں، تو وہی ہمیں تو اپنے رب سے ہی کام ہے. بچہ ماں کی کتنی نافرمانی کرتا ہے لیکن پھر واپس آ کر ماں کے ہی لپٹتا ہے، اسی سے روتا دھوتا ہے، اسی سے روٹی مانگتا ہے، اسی سے دودھ مانگتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ اب میں ماں کے پاس کیسے جاؤں، پھر روتا دھوتا ماں کے پاس آتا ہے. اللہ رب العالمین اپنے بندوں سے 100 درجہ زیادہ رحمت اور محبت کرنے والے ہیں، تو پھر کیوں نہ بندہ ان کے در پر سر رکھے، روئے، گڑ گڑائے، معافی مانگے. اتنے کریم مالک ہیں کہ کیفیت نہ بھی ہو، رونا نہ بھی آئے، ندامت نہیں بھی ہو، تم ندامت کی شکل تو بنا لو، تم آزاری کی شکل بنا لو، ہم پھر تمہیں معاف کر دیں گے. تو یہ شیطان دھوکہ دیتا ہے. حدیث پاک میں اتنی واضح واضح باتیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہلوا دی، ان اللہ یحب العبد المؤمن المفتن التواب، اللہ تعالیٰ تو محبوب رکھتے ہیں اپنے ان بندوں کو، اس بندے کو جو مفتن ہے، بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے، بار بار گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے لیکن تواب بھی ہے، جیسے ہی گناہ ہوتا ہے پھر دوڑ کر اپنے مالک سے روتا گڑ گڑا کر اور پھر ان کی آغوش رحمت میں آ جاتا ہے. معافی مانگتے ہی بندہ اللہ کی آغوش رحمت میں آ جاتا ہے, رحمت کا سایہ اس پر آ جاتا ہے. گناہ کرتا ہے رحمت کا سایہ ہٹ جاتا ہے, گناہ چھوڑ کر توبہ کرتا ہے معافی مانگتا ہے رحمت کے سایہ میں آ جاتا ہے. زیادہ معافی مانگتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے, اور آنسو بہاتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے, تڑپتا ہے اور قریب ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ اللہ کی آغوش رحمت میں ایسا چپٹ جاتا ہے کہ جیسے ماں اپنے بچے کو گود میں لے اور فرد محبت اور جوش سے اس کے اوپر چادر بھی ڈال دے کہ اب کوئی دشمن بھی تجھے نظر نہیں لگا سکتا. تو جب ماں کی آغوش میں چپٹتا ہے بچہ کس قدر اس کا سکون ہوتا ہے. اللہ کی آغوش رحمت میں چپٹے گا تو کیا عالم ہوگا, جب کبھی وہ ادھر سے گزرے ہیں کتنے عالم نظر سے گزرے ہیں. تو معافی مانگتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو, ایسا بندہ جو بار بار گر پڑتا ہے لیکن پھر آتا اپنے رب کے پاس ہی ہے. یا اللہ جاؤں کہاں, میں جاؤں میں کہاں جاؤں سر. تو گناہوں کو چھوڑنا ہے اور یہی زندگی کا مقصد ہے کہ اپنے تقاضوں کو کچلنا ہے اور اللہ کی دوستی حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے. سو گناہوں کی تو بہت فہرست ہے, اسی کے لیے علم دین کے بڑے بڑے مدارس ہیں, لیکن ان کا حاصل اور نچوڑ فہرست اس کی اجمالاً بتا دی جاتی ہے کہ بھائی بدنگاہی نہ کرو, بدنگاہی کرنا اللہ کی نافرمانی ہے, اور آنکھوں کا زنا ہے, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدنگاہی کرنے والے اور اپنے کو بدنگاہی کے لیے پیش کرنے والے یا تو بے پردہ عورت تھے یا مرد ایسے بن ٹن کے نکلے کہ تاکہ عورتیں مجھے دیکھیں, اور عورت پردہ بھی کر رہی ہے لیکن اس کی حرکات بعضوں کی ایسی ہوتی ہے. اسی لیے میں عرض کرتا رہتا ہوں پردہ نام ہے شرم و حیا کا. اگر شرم و حیا ہے تب پردہ ہے واقعی, شرم و حیا نہیں ہے تو برقعے میں بھی جو ہے بدماشی ہو جاتی ہے. بعض دفعہ ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ برقعے والی کی عزت لوٹ لی گئی, تو میرے شیخ رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ جو عزت لوٹی گئی ہے کبھی نہ کبھی یہ بے پردگی کا وبال, کبھی نہ کبھی بے پردگی ہوئی تب یہ اس کا وبال ہے. یہ یوں ہی نہیں ہو جاتا, اللہ اپنے متقی بندوں کی حفاظت کرتا ہے. تو اس لیے بدنگاہی ہے, بدگمانی ہے, تکبر ہے, حجب ہے, کسی کو دھوکہ دینا, فریب کرنا ہے, جھوٹ بولنا ہے اور چغلی کھانا ہے اور غیبت کرنا ہے. زبان زد عام ہے غیبت کرنا, غیبت کو کوئی گناہ نہیں سمجھتے. بھائی ہم نے سچی بات کہی, سچی بات ہی کو کہنا, اپنے بھائی کی برائی کو اس کے پیچھے بیان کرنا چاہے وہ حق ہی ہو, وہی تو غیبت ہے. اور اگر حق نہ ہو تو ڈبل گناہ ہے, تہمت کا گناہ ہے, تہمت اس سے بھی زیادہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے. تو سب چیز گناہ چھوڑنا ہے, تو اسی کے لیے مدارس بھی قائم ہیں, اسی کے لیے دین کی محنتیں ہو رہی ہیں اور سب یہ کام ہو رہا ہے, خانقاہیں قائم ہیں. ایک ہی چیز ہے سب میں مشترک, کوئی سمجھے یا نہ سمجھے, وہ ہے تقویٰ. تقواہی کے راستے سے اللہ کی دوستی ملتی ہے. تو میرے دوستو, میرے شیخ رحمۃ اللہ نے تو راستے کو انتہائی آسان فرما دیا اور فرمایا کہ چار کام کر لو اللہ والے ہو جاؤ, یعنی ان چار کاموں پر اپنی پوری جان لگا دو کہ ان میں سے ایک گناہ بھی نہ ہونے پائے. نفس پر مشکل ہے, ورنہ نہ پیسہ خرچ ہوتا ہے نہ کوئی مشقت اٹھک بیٹھک کرنی پڑتی, نفس پر مشکل ہے, نفس پر جبر کرنا پڑتا ہے, خصوصاً جب نگاہ کی حفاظت کا معاملہ آتا ہے. بڑے بڑے پہلوان پھسل جاتے ہیں, کیچڑی اتنا زیادہ ہو گیا, فرماتے ہیں کہ جب کیچڑ زیادہ ہو جاتا ہے ہاتھی پھسل جاتا ہے, نہ ہاتھی اتنا مضبوط. اب ہاتھی پہ بھی قصہ یاد آ گیا, حضرت والا رحمہ اللہ سنایا کرتے تھے کہ ایک بادشاہ نے ملک بھر میں اعلان کیا کہ جو شخص ہمارے تین سوالوں کا جواب دے دے گا اس کو ہم سونے کا ہاتھی انعام میں دیں گے. سونے کا ہاتھی بنوایا اس نے, بہت بڑا, وہ انعام میں دے دیں گے. وہ بہت لوگ آئے, بادشاہ نے سوالات کیے تینوں اور کوئی بھی صحیح جواب نہ دے پایا, سونے کا ہاتھ یوں ہی رکھا رہ گیا. آخر کار ایک بوڑھا آدمی دیہاتی بالکل گنوار جیسا, لاٹھی ٹیکتا ہوا, ایک ہاتھ میں لاٹھی ایک ہاتھ میں ایک دمبا رسی سے بندھا ہوا, وہ لے آیا اور کہا کہ بادشاہ کہاں ہے. لوگوں نے اس کو حقارت سے ہنس کے دیکھا کہ تجھے کیا کام ہے بادشاہ سے. میں نے کہا ابھی میں نے سنا ہے کہ بادشاہ نے تین سوال کا جواب دینے کے لیے کہا ہے کہ جو تین سوال کا جواب دے گا اس کو سونے کا ہاتھی انعام میں دیں گے, تو میں ہوں میں جواب دوں گا. ارے لوگوں نے کہا بڑے بڑے دانش مند فیل ہو گئے, تو کہاں سے آ گیا گنوار. اس نے کہا نہیں تم ایک موقع مجھے دو. اتنی دیر میں بادشاہ تک یہ خبر بھی پہنچ گئی. بادشاہ نے کہا وہ ذرا دانش مند تھا, اس نے کہا بلاؤ. جب یہ آ گیا تمام وزیر وہی کہنے لگے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا بھائی بڈھوں کے اندر بڑی عقل ہوتی ہے, تمہیں نہیں پتا ان سے لڑنا بیکار ہے, ایسا کرو کہ یہ ہاتھی یوں ہی دے دو اس کو. وزیر نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, سوالات تو ضروری ہے کرنا, آپ کی شرط بھی یہی ہے جب تک یہ جواب نہ دے ہم اسے ہاتھی نہیں لے جانتے. بادشاہ نے بہت کہا کہ دیکھو بوڑھوں سے ارنا صحیح نہیں ہے, یہ تمہارے کپڑے بھی اتروا لے گا, سونے کا ہاتھی کیا ہے. مگر وہ نہیں مان لے. اچھا بھائی تم کر لو سوال. تو پہلا سوال بادشاہ کا یہ تھا کہ یہ بتاؤ کہ آسمان پر تارے کتنے ہیں. تو اس نے تو دیہاتی بالکل پریشان نہ ہوا, بڑے بڑے پریشان ہو گئے, وہ بالکل پریشان نہ ہوا. اس نے کہا یہ بھی کوئی سوال ہے, اسی لیے میں دوں گا اپنے ساتھ لایا ہوں, آپ گن لو اس کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے ہی آسمان پر تارے ہیں, اگر ایک بھی کم بڑھتی ہوا نہیں چاہیے مجھے سونے کا ہاتھی. اب سب پریشان کہ اللہ یہ کیا کیسا جواب دے دیا اس نے, اس کے آگے لاجواب ہو گئے. تو بادشاہ نے کہا دیکھو اس کو دے دو یہ سونے کا ہاتھی. مگر وزیر نے کہا یہ شرط ہے تین سوال, تو دوسرا سوال بھی کیا جائے گا. بادشاہ نے کہا اچھا بھائی تم کر کے دیکھ لو. تو دوسرا سوال یہ تھا کہ بھائی زمین کا بالکل سینٹر پوائنٹ دنیا کا وہ کہاں ہے, سینٹر پوائنٹ بالکل مرکز. تو اس نے کہا یہ کون سا مشکل کام ہے, تو مجھے پہلے ہی معلوم ہے. دس فٹ پیچھے ہٹا اور اپنی لاٹھی کو وہاں گاڑا, اس نے زمین نے کہا یہ ہے مرکز. بھائی تمہیں کیسے پتا, مجھے معلوم ہے یہی مرکز ہے, اگر نہیں یقین آتا ناپ لو. اب وہ پھر لاجواب ہو گئے. پھر بادشاہ نے کہا دیکھو اب موقع ہے اس کو دے دو سونے کا ہاتھی, جانے دو اس کو, کوئی بات نہیں خزانہ خالی نہیں ہو جائے گا. وزیر تو جل رہے تھے کہ بڑے بڑے دانش مند فیل ہو گئے, یہ بڈھا جو ہے مفت میں تین سوال کے جواب دے کے اتنا بڑا سونے کا ہاتھی لے جا رہا ہے. کہا کہ بھائی دے دو اس کو. بادشاہ نے کہا بھائی اس کو ہاتھی دے دو. اس نے ہاتھی لیا سونے کا, جانے لگا. تھوڑی دور چلا گیا ادھر وزیر جو ہے وہ جل رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ہم اس کو ایسے نہیں جانے دیں گے, آپ ہمیں اجازت دیں تیسرے سوال بھی کریں. نے کہا بھائی دیکھو یہ کپڑے جو اتروا لے گا تمہارے. نے کہا نہیں ہم سوال ضرور کریں گے. تیسرا سوال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اس وقت عرش پہ کیا کر رہے ہیں. تو بھاگا پیچھے وزیر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کے اپنی شاہانہ پوشاک پہنا ہوا جا رہا ہے, وہ بےچارا اپنا ہاتھی کو سنبھالے پیدل جا رہا ہے بھیڑ لے کے اپنے. راستے نے دھر لیا اس کو, ٹھہر جاؤ تیسرے سوال کا جواب تو تم نے دیا ہی. تو اس نے کہا کر لو شوق پورا کر لو اپنا. تو انہوں نے کہا یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ شاہ عالم پہ اس وقت کیا کر رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ تمہیں یہ تو بڑا اہم سوال ہے, اس کا جواب بڑی اہمیت سے دیا جائے گا, تو اس کے لیے تمہیں گھوڑے سے اترنا ہوگا. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے, گھوڑے سے اتر گیا. پھر اس نے کہا کہ اب تم اپنے کپڑے مجھے دو اور میرے کپڑے تم پہنو, یہ شرط ہے میری جواب دینے کی. وزیر ایسا پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے کہا چاہیے بھی منظور ہے کسی طرح اس کو پھانسوں, اس سے سونے کا ہاتھی واپس لینا ہے کیونکہ اس سوال کا تو جواب یہ دے ہی نہیں سکتا. تو جب وہ کپڑے بدل لیے اس کے اس نے پہن لیے اس کے اس نے پہن لیے, اس کے بعد اس دیہاتی نے اپنا سونے کا ہاتھی بغل میں دبایا اور گھوڑے کے اوپر سوار ہو کے ایڑ لگائی گھوڑے کو. اس نے کہا تو کہاں جاتا ہے. اس نے کہا بھائی تجھے اب بھی نہیں پتا کہ اللہ عرش عظیم پہ کیا کر رہے ہیں, کہ ایک فقیر کو بادشاہ بنا رہے ہیں, بادشاہ کو فقیر بنا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں اللہ عرش عظیم. یہ کہہ کے ہوا ہو گیا. اب فقیر وہ وزیر صاحب جو ہے فقیر کے کپڑوں میں گدڑی میں میلے کو چلے وہ شرمندہ منہ چھپائے چلے آ رہے ہیں. کیا ہو گیا بھائی؟ بھائی یہ ہو گیا حضرت حضور یہ ہو گیا. انہوں نے کہا وہ ہم نے نہیں کہا تھا کہ تمہارے کپڑے بھی اتروائے گا. تو بوڑھے لوگوں کی عقل کو آج کل بچے جو ہے نا وہ بہت وہ کرتے ہیں کہ یہ تو کسی قابل نہیں ہے, پرانے لوگ ہیں اور یہ کیا جانے کہ کہاں جا رہی ہے دنیا. تو راستہ ایک ہی ہے, منزل ایک ہی ہے, اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. عقل کا کیا کام ہے؟ عقل کا کام جب ہوتا ہے کہ جب دو تین راستے ہیں اس میں سے کون سے راستے کا کچھ چنا کرنا چاہیے وہ راستہ اپناتا ہے آدمی, عقل وہاں کام آ سکتی ہے. لیکن یہاں تو راستہ ہی ایک ہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, تقوی اختیار کرو, ہماری نافرمانی چھوڑ دو اور اللہ والوں کے ساتھ رہو. ایک ہی راستہ ہے. اور اللہ والوں کے ساتھ کیوں رہنا ہے؟ وہ راستہ صراط المستقیم ہے, وہی صراط الذین انعمت علیہم ہے. اب ایک ڈگری بھی اگر ادھر سے ادھر ہو جائے گا تو منزل سے بہت دور چلا جائے گا, بہت دور چلا جائے گا. اس لیے صراط مستقیم مانگا ہے, بالکل سیدھا راستہ. ان ربی علی صراط مستقیم, اپنے رب کو پانا ہے تو وہ صراط مستقیم پہ ملے گا. تو وہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے, کوئی آپشن ہی نہیں ہے, آپشن ڈھونڈتے رہتے ہیں یہاں, آپشن ہی نہیں ہے کوئی. تو عقل کا یہاں کیا کام ہے سوائے اس کے کہ عقل سلیم اللہ ہمیں دے دے, گناہوں کی زندگی چھوڑ دیں, گناہوں سے توبہ کریں, اپنی جنت کی فکر کریں, اپنے اللہ کو راضی کرنے کی فکر کریں. تو میرے دوستو, میرے شیخ نے تو چار اعمال بتلائے ہیں, ایک داڑھی, ایک مٹھی داڑھی تینوں طرف سے, اور مونچھوں کو برابر کر لینا, اور سر پر انگریزی بال نہ رکھنا, اور دوسرے اپنے ٹخنے جب چل رہے ہوں کھڑے رہے ہوں دو حالتوں میں کھلے رکھنا ازار سے, اور تیسری نگاہ کی عمارت. یہ سب سے مصیبت مشکل ہوتی جا رہی ہے. اب یہ موبائل انہیں آ کے اس کو اور مشکل بنا دیا. تو میرے شیخ رحم اللہ فرماتے تھے کہ جس قدر شدت کا تقاضا ہوگا, موبائل ہاتھ میں ہے نا, اب شدید تقاضا ہے, یہ کھیت تماشے دیکھ لیں, گندگیاں دیکھ لیں, چلو لاؤ فلاں دیکھ لیں, چلو خبریں دیکھ لیں, چلو یہ کھانے پینے کی کوئی ترکیب, اس بہانے سے شیطان گناہ کرواتا ہی رہتا ہے. اور میں نے جیسے عرض کیا کہ بعض اوقات انسان کا احساس ہی مر جاتا ہے کہ ہم گناہ بھی کر رہے ہیں, بھائی اس میں کیا بات ہے, ایسی کوئی بات نہیں. تو اس طرح سے خدا نخواستہ توحید توبہ سلب کروا دیتا ہے. تو اب یہ موبائلوں کی تو کہانی ہے, بالکل ہی بدل گئی ہے, تو نگاہ کی حفاظت کرنا اور مشکل ہو گیا. اور خرابیوں کی تو انتہا ہے, کیا بتائیں, شرم بھی آتی ہے بتاتے ہوئے. گھر ٹوٹ رہے ہیں, گھر برباد ہو رہے ہیں, جوان لڑکیوں کی عزت خود لٹا رہی ہیں جوان, رہنمائی نہیں ہے اور آزادی ہے, اسکول ہے, کالج ہیں, ماں باپ سمجھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے بالکل شریف بولے والے ہیں, اور ساری ہوشیاریاں, ان کو پاسپورٹ بھی کھولنے آتے ہیں, ان کو ڈاؤن لوڈ بھی کرنے آتے ہیں, جو چیز آپ نے لاک کر دی ہے وہ کھولنا بھی آتی ہے, سکھا دیتے ہیں. جیسے کل میں نے عرض کیا تھا نا, انسان نما شیطان ہوتے ہیں, وہ سب چیز سکھا دیتے ہیں. یہ کیا ان کا مشکل کام ہے, بائیں ہاتھ کا کھیل ہے. تو نگاہ کی حفاظت میں جس شدت کا تقاضا ہوگا اس کو کچلنے پر اسی قدر اللہ کا نور اور قرب پیدا ہوگا, یہاں تک کہ قرب اعظم نصیب ہو جائے گا, نسبت اقوا نصیب ہو جائے گی. اس قدر بھاری عمل ہے نگاہ کی حفاظت, کیونکہ اس میں چوری کوئی پکڑنا مشکل ہے, کسی کو کیا پتا کوئی کہاں دیکھ رہا ہے. اچھا دیکھ بھی نہیں رہا لیکن دل میں کیا خیالات پکا رہا ہے یہ کسی کو نہیں پتا, کہیں نظر پڑ گئی تھی اسی کو لے کے بیٹھ گیا, اسی کی بلڈنگ بن رہی ہے. عورت ہو یا مرد, سب کے بارے میں ہے. اب بس یہ نگاہ کی حفاظت ہم کر لیں بھائی. اور اس نے حدیث قدسی میں حلاوت ایمانی کا وعدہ, اللہ یقین جانو کہ جس کو حلاوت ایمانی نصیب ہو جائے, اور جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ جب ایک دفعہ اس کو حلاوت ایمانی مل جائے گی, مفسرین نے فرمایا ہے واپس نہیں لی جاتی, عطا شاہی ہے یہ, واپس لینا توہین, دنیا کی بادشاہ توہین سمجھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ حکم الحاکمین وہ کیسے ایک عطا کی بھی چیز واپس لیں گے. حلاوت ایمانی, ایمان پر خاتمہ. پھر آج کل ہم سورہ واقعہ کی تفسیر پڑھ رہے ہیں, اس سے پہلے سورہ رحمان کی تفسیر, اور بھی سورتوں کے اندر جنت کے ایسے تذکرے ہیں کہ ان کو چھوڑ کر یہ مٹی کی کھلونوں میں ہم کیا پڑھیں, کوئی جاہل احمق ہی ہوگا. تھوڑے دن کی قربانی ہے, تھوڑے دن کی قربانی دے دو. دنیا میں بھی اس پہلو سے دیکھ لینا, دنیا میں بھی اللہ کی عنایات کا خود مشاہدہ کر لینا کہ اپنے بندوں کو کیا کیا عطا فرماتے ہیں, اور آخرت میں تو بس مزے ہی مزے ہیں, عیش و عشرت ہی ہے, ہر جگہ سلامتی, سلام سلام سلام, فرشتے بھی سلام کریں گے بندوں کو, اللہ بھی سلام کریں گے بندوں کو, اللہ تعالیٰ اپنا دیدار عطا فرمائیں گے, جس کو دیکھ کر اس دیدار کی لذت میں ایسے مر ہو جائیں گے جنت کی کوئی نعمت یاد نہیں آئے گی. اور خدا تعالیٰ اتنی بڑی خوشخبری دیں گے جنت میں کہ آج کے بعد میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا. اس کو سن کر تو جنتیوں کے کلیجے گویا منہ خوشنی خوشی سے پھٹ پڑیں گے سینے گویا کہ یہ ایسی بڑی نعمتیں ہیں وہاں. یہ زندگی پوری آزمائش ہی آزمائش ہے, بس اپنے تقاضوں کو کچلتے رہو کچلتے رہو. ہم نے طے کی اس طرح سے منزلیں, گر پڑے گر کر اٹھے اٹھ کر چلے پھر اٹھ کے کھڑے ہو جاؤ, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو ہاتھ پاؤں بھی یوں ڈھیلے نہ ڈالے, ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی یہ دبا لے کبھی تو دبا لے. میرے شیخ نے فرمایا کہ یہ تو دبا لے آخر میں فرمایا کہ انشاءاللہ اس کشمکش میں کشمکش میں بھی رہے کہ بھائی ہر وقت گناہ ہو جاتا ہے کیا کریں, پھر رو رہے پھر پریشان ہے کیا کریں, کوئی رستہ نہیں ملے, اس کشمکش میں بھی تو آخر میں تو ہی دبا لے گا اور خاتمہ حسین ہو جائے گا, بیڑا پار ہو جائے گا, ہے نا. اور فرمایا کہ بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر, چین سے مت بیٹھو, ڈھیلے مت پڑ جاؤ, کچھ نہ کچھ سٹرگل کرتے رہو, ہاتھ پیر چلاتے رہو, کچھ نہیں کر سکتے چلاتے ہی رہو روتے ہی رہو, یا اللہ میں گر پڑا ہوں, انی مغلوب فانتصر, اللہ میں مغلوب ہو گیا ہوں میری مدد فرما دے, میں اٹھ نہیں پا رہا ہوں, میں کچھ کر نہیں پا رہا ہوں, اللہ میری مدد کیجیے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ مدد کو نہ آئے؟ تم دل سے پکارو اور وہ جواب نہ دیں کیسے ہو سکتا؟ کافر کو جواب دیا تو ہم تو پھر ان کے اپنے ہیں, ہم تو ان کے اپنے ہیں, انہوں نے ایمان دے کے اپنا بنا لیا ہمیشہ کے لیے, تو کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان سے مدد مانگے وہ مدد کو نہ پہنچے؟ کوئی ان کو مجبوری ہے, کوئی رکاوٹ ہے, کوئی عجز ہے ان کو, کوئی کم انکساری ہے, کیا ہے ان کے اندر؟ تو پکارو ان کو, رو, بیٹھے گا چین سے اگر کام کے کیا رہیں گے پر, گونا نکل سکے مگر پنجرے میں پھڑ پھڑائے جا, جتنا اختیار ہے وہ تو کام کرو بھائی, ہے نا. تو یہ چوتھی چیز دل کی حفاظت ہے, جس کو میں عرض کر رہا تھا کہ دل کی چوری تو اللہ کے سوا کوئی نہیں پکڑ سکتا مگر اللہ پکڑ سکتا ہے. ایک ایک چیز, ان البصر والسمع والفؤاد کل اولئک کان مسئولا, آیت صحیح پڑھی ہے, ان البصر والفؤاد, سمع نہیں ہے اس میں, ان البصر, ہاں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا, کہ تمہارے کان, تمہاری آنکھیں, تمہارے دل, سب کے بارے میں سوال ہوگا, کیا کیا تھا, کیا سنا تھا, غیبتیں سنی تھیں, گانے سنے تھے, آنکھوں میں سے زنا کیا تھا, گندگیاں دیکھی تھی, اور دل میں کیا کیا گندگی پکائی تھی, سب کے بارے میں سوال ہوگا. بس اللہ تعالیٰ سوال سے بچائے, سوال سے بچائے, کیونکہ منو پیشہ ذبا, عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی جس سے سوال ہو گیا وہ پھنس گیا, پھر بچ نہیں پائے گا, یا تو یہ کہ خدا تعالیٰ اس کو اپنے فضل و کرم سے بالکل معاف فرما دیں, چلو بھائی چھٹی کرو کوئی بات نہیں معاف کر دیا. دوسرا یہ خطرہ ہر وقت ہے کہ وہ ایمان تو ہے لیکن جہنم میں جا کے پہلے پاک ہونا پڑے گا, پاک ہو کے آؤ, کیونکہ جہنم میں جنت میں ناپاک آدمی کوئی نہیں جا سکتا, گناہوں کے ساتھ نہیں جا سکتا, گناہ غلاظت ہے نا, پیخانے پیشاب سے بھی بدتر چیز ہے, ہم کو ان میں مزہ آتا ہے گناہوں میں, پیشاب پیخانے میں کھیلنے میں مزہ آتا ہے. اور تیسرا خطرہ یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ ان گناہوں کی وجہ سے, جیسے میں نے ابھی بتایا کہ ایمان سلب ہو جاتا ہے, توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے, پھر کیا ہوگا؟ معاف تو ہر دفعہ کر دیتے ہیں, آپ معافی مانگو ابھی معاف کر دیں گے, ایک کروڑ زنا کر کے آئے معاف کر دیں گے, ان کا کیا جاتا ہے؟ لیکن مشکل یہ ہے کہ گناہوں کی اسرار کی وجہ سے توفیق توبہ سلب ہو جاتی ہے, دل سیاہ ہو جاتا ہے، یعنی بندہ خود ہی اپنے آپ کو خطرے میں ڈال دیتا ہے. اللہ تو معاف کرنے کو ہر وقت تیار ہے، جب تک کہ آخری وقت نہ آ جائے انسان کا، اور جب تک کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نہ نکلے، توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے. لیکن یہ بات ہے، خطرہ یہ ہے، اس لیے منع کرتے ہیں کہ بھائی چند دن کی محنت کر لو، ہے نا، چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے. سارے عالم میں یہی اختر کی ہے، آؤ ہوا چند دن خون تمنا سے خدا مل جائے ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، اور ان چاروں اعمال پر. اور میرے شیخ نے فرمایا کہ عورتیں داڑھی میں بھی حصہ لے سکتی ہیں اپنے شوہروں کو، اگر کسی کے داڑھی نہیں، بھائی کے داڑھی نہیں، تو اس کو اس کے درجے کے اعتبار سے حکمت کے ساتھ، ادب کے ساتھ، اور اگر چھوٹا ہے تو شفقت کے ساتھ درخواست کرے کہ بھائی دیکھو یہ کام کر لو، اچھے لوگ ہو گئے اور نبی کی جیسی شکل ہو جائے گی، کتنا اچھا ہو جائے گا. جس طرح بھی ہو اس کو ترغیب دلائے تو ان کو داڑھی رکھنے کا بھی ثواب مل جائے گا. کرنے کھولے ہیں اپنے کسی محرم کے، اس کو بتا دے کہ بھائی یہ گناہ ہے نہ کرو. بار بار اولاد کی تربیت کرے، اولاد کی تربیت کا سارا سبقہ جاریہ ماں کے آئے گا، جیسی وہ تربیت کرے گی سب کا سب اس کو ملے گا، اور اس کی اولاد ہوگی اگر وہ بھی نیک ہوگی اس کا بھی اس کو سب کا. عجیب ایک اللہ تعالیٰ نے ایک چین بنا رکھی ہے کہ قیامت تک کے آنے والے مسلمان، جو اول انسان تھا جس طرح قابیل نے قتل کیا، تو جس دنیا میں جتنے قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ جاریہ اس کے کھاتے میں جانا ہے. اسی طرح جس نے کوئی نیکی کی اول زمانے میں، تمام انسانوں کی نیکیاں جو اس کو دیکھ کے جس نے اختیار کیے اس کے کھاتے میں جائیں گے. عجیب نظام ہے، اس قدر نوازشات ہیں اللہ، کوئی حد و حساب نہیں ہے سبقہ جاریہ کا. اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بننے کی توفیق دے، گناہوں سے نفرت بیزاری دے، اور اللہ ہم سب کو معاف بھی فرما دے، اور غفلت سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اولیاء صدیقین کی خط انتہا اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائے، اولیاء صدیقین کے اعمال نصیب فرما دے، اور ہمارا حشر بھی ہمیں دنیا میں بھی اولیاء صدیقین کا ساتھ نصیب فرمائے، اور قبر میں بھی اللہ تعالیٰ جو برزخ کا عالم ہے وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے. عالم برزخ میں تمام ارواحیں خوش ہو رہی ہوتی ہیں، جب بندے نیک اعمال کرتے ہیں تو خوش ہوتی ہیں ان کے اہل تعلق، تو جب جائیں گے تو ان سے بھی ملاقات ہوگی، اور پھر جنت میں بھی اللہ، محشر میں بھی اللہ اپنے بزرگوں کا ساتھ نصیب فرما دے، اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر فرما دے، اور جنت میں بھی اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب اور بغیر جہنم میں پاکی کے پہلے ہی سے دنیا میں پاک ہو کر دخول اولی نصیب فرما دے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علیہ نبی کریم.